الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ سورت سورہ انبیاء ہے اور مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. جو سورتیں اسلام کے شروع زمانے میں نازل ہوئی ان میں سورہ انبیاء بھی ہے، بالکل شروع شروع دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورۃ الانبیاء ہے، یہ میری قدیم دولت اور کمائی ہے جن کی میں ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں. اس سورت کا جو نام انبیاء بنا ہے اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں 16 نبیوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. ایسے ایک ہی سورت میں متعدد نبیوں کے واقعات جو بیان کیے گئے وہ سب سے زیادہ سورہ انعام میں بیان کیے گئے. سورہ انعام میں تقریباً 18 نبیوں کے نام کا تذکرہ ہے اور سورہ انبیاء کے اندر 16 نبیوں کے نام کا تذکرہ ہے. تو نبیوں کے واقعات کی زیادتی کے اعتبار سے تو سورہ انعام کا نام سورہ انبیاء ہونا چاہیے، لیکن نزول کے اعتبار سے سورہ انبیاء مقدم ہے اور سورہ انعام بہت مؤخر ہے. تو مقدم ہونا نزول کی وجہ اعتبار سے اس لیے اس سورت کو سورہ انبیاء والا نام مل گیا اور سورہ انعام میں 18 نبیوں کے نام موجود ہیں، لیکن اس میں انعام کے متعلق احکام کا تذکرہ ہے. احکام کے اعتبار سے اس کا نام بنا سورہ انعام اور یہ مقدم ہے نزول میں اور متعدد نبیوں کے نام ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہوا. یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے. سورہ انبیاء 71 نمبر کے اوپر نازل ہوئی، سورہ حامیم سجدہ کے بعد اور سورہ نحل سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. ماقبل میں سورہ طٰہٰ کے ساتھ اس کی مناسبت اس طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں اخیر کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قیامت کے دن حقیقت کے اندر پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کے اوپر اور ہدایت پر کون ہے، مسلمان یا کافر. تو جس قیامت کے دن حقیقت میں پتہ چلنے کا تذکرہ سورہ طٰہٰ کی آخری آیت میں آیا کہ اس دن کھل کے پتہ چل جائے گا کون ہدایت پر ہے، کون صراط مستقیم پر ہے. تو اسی قیامت کے تذکرے سے سورہ انبیاء کی ابتدا ہو رہی ہے. تو جس قیامت کے مضمون کے اوپر سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا اسی قیامت کے مضمون کے اوپر سورہ انبیاء کی ابتدا ہو رہی ہے. یہ دونوں کے درمیان کے اندر مناسبت سمجھ میں آتی ہے. دوسری ایک مناسبت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالی کے نبی کے واقعات کو ذکر کیا گیا، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بعض کے واقعات کو ذکر کیا گیا. اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی جیسے سورہ طہٰ میں نبیوں کا ذکر کیا گیا, ان کے واقعات کو ذکر کیا گیا, بالکل اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی نبیوں کے واقعات کا تذکرہ موجود ہے. تو انبیاء کے واقعے کے تذکرے کے اعتبار سے دونوں سورتوں کے درمیان میں مناسبت پائی جاتی ہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو خواب میں سورہ انبیاء کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کے متعلق لوگ اچھے گمان میں رہیں گے, اس میں ذہن میں رہیں گے, کوئی اس کے لیے بدگمانی نہیں کرے گا. 121 آیتیں ہیں, 111 آیتیں ہیں یا 112 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم, مفسر نے اقترب کا معنی قروب سے کیا, مزید فی کا ترجمہ مجرد سے کیا. یہ بتلا رہے ہیں کہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں, دونوں کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ناس اس سے مراد ہیں خصوصی طور پر مکہ کے کافر جو باش بادل موت کا انکار کرتے تھے. چنانچہ قریش مکہ نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گھبراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, ڈراتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی سے اور سزا اور جہنم سے, حالانکہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی آنے والی ہے ہی نہیں, وہ محال اور ناممکن زندگی ہے. تو ان لوگوں کے اس قول کے رد میں باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, اقترب للناس حسابهم, یہ مرنے کے بعد کی جس زندگی کا انکار کر رہے ہیں وہ زندگی تو نہایت قریب آ چکی, بالکل قریب آ چکی. حسابهم یعنی لوگوں کے حساب کا وقت, اور مراد ہے اس سے قیامت. دیکھو دو بات ہے, قیامت کو آیت کریمہ میں بہت نزدیک کہا گیا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا. یہ اقترب کیا مطلب رکھتا ہے؟ تو بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ موت, کہ ہر انسان کی موت قریب ہے, اس لیے کہ دنیا کی زندگی نہایت مختصر, 60-70 سال کے بیچ میں, 80-90-100 یہ مختصر زندگی ہے, گویا کہ موت نہایت قریب ہے اور موت کے اوپر انسان کا حساب ہو جائے گا, اس اعتبار سے اس کو نہایت قریب کہا گیا. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے قیامت مراد ہے. جس زمانے کے اندر قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس زمانے تک میں دنیا جتنی گزر چکی, نزول قرآن کے بعد دنیا اب اتنی باقی رہنے والی نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ نزول قرآن سے پہلے دنیا کا لمبا عرصہ گزر گیا, ہزاروں انبیاء آ کر کے دنیا سے چلے گئے, اور نزول قرآن کے بعد قیامت کا آنا اتنا لمبا نہیں ہے جتنا سابقہ زمانہ گزر چکا. اس اعتبار سے کہا گیا اقترب, یعنی گزرا ہوا زمانہ لمبا ہے اور قیامت کے آنے کے اندر جو زمانہ باقی ہے وہ نہایت قریب, مختصر اور کم ہے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر آیا ایک مثال دی روایت میں کہ دنیا کا جو زمانہ گزر گیا اور دنیا کا جو زمانہ ابھی باقی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی مثال ایسی ہے, ایک دن صبح سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہوتا ہے वो तो समझो कि दुनिया जो गुजर चुकी वो वक्त है, और असर और मगरिब के दरमियान में जितना वक्त होता है वो समझो कि अब दुनिया का बाकी रहने वाला वक्त है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, गोया असर के बाद गुरूब का वक्त निहायत करीब होता है। इस तरीके से अब दुनिया के गुरूब का वक्त भी निहायत करीब है, और ये तो 1400 साल पहले की बात हुई। अब तो सूरज का गुरूब शुरू हो गया, आधा पौना गुरूब भी हो गया, अब तो थोड़ी सी उसकी शुआएं बाकी है, पता नहीं वो चंद शुआएं भी कब खत्म हो जाए और कयामत करीब आ जाए। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, हालांकि लोगों का हाल ये है कि वो गफलत में पड़े हुए हैं, यानी कयामत की तैयारी से, अपने हिसाब की फिक्र से गफलत में पड़े हुए हैं, और वो एराज के अंदर पड़े हुए हैं। काई का एराज कि कयामत के ऊपर ईमान नहीं लाते, ईमान नहीं लाते, उसकी तैयारी भी नहीं करते, और जवाबदेही का कोई फिक्र उनके अंदर नहीं है। देखो, गफलत तो हर इंसान के अंदर किसी न किसी दर्जे में पाई जाती है। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा गफलत तो हर इंसान में है किसी न किसी दर्जे के अंदर। अलबत्ता जिस गफलत के साथ एराज मिल जाए वो गफलत निहायत मजमून और बुरी हो जाती है। गफलत अपनी जगह पर बुरी थी, लेकिन ये गफलत हर एक के अंदर है किसी न किसी दर्जे के अंदर, लेकिन जिस गफलत के अंदर एराज शामिल हो जाए वो निहायत मजमूम और बुरी हो जाती है। उसी का आयत में तस्करा है, वहुम फी गफलतिन मुअरिदून मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदथिन इल्ला इस्तमाऊ वहुम यलअबून। इन मक्का के काफिरों के पास या इन इंसानों के पास उनके रब की तरफ से कोई भी नसीहत की बात आती है, मुहदसिन नई नई ताजा ताजा थोड़ी थोड़ी जब भी कोई नसीहत आती है तो उसको सुनते हैं खेलते हुए, मजाक उड़ाते हुए। इसलिए कि कुरान मजीद बयक वक्त पूरा थोड़ा ही नाजिल हुआ, थोड़ा 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 करके अलग अलग वक्त में 22.5 साल के अरसे के अंदर नुज़ूल मुकम्मल हुआ। पता इन लोगों का हल क्या है कि जब भी कुरान की कोई नई आयत आती है, नया वाकया आता है, नया हुक्म नाजिल होता है, तो वो खेल तमाशा करते हुए उसको सुनते हैं, यानी ध्यान से नहीं सुनते, अमल की नीयत से नहीं सुनते, गौर और तदब्बुर की नीयत से नहीं सुनते, मानने और कबूल करने के जज्बे से नहीं सुनते। बस जैसे कि खेल तमाशे की बातें आदमी कैसे सुनता है, इस तरह ये लोग जो है कुरान मजीद को सुनते हैं। बाज़ हज़रात ने इसका मतलब ये बयान किया कि कुरान की आयत को सुनते वक्त ये लोग अपने खेल में इस तरह लगे रहते हैं कि कुरान की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। कुरान उतर रहा है लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने खेल में, दुनियावी मशागिल में, अपनी दुनियावी फिक्रों में ऐसे मशगूल रहते हैं कि कुरान की तरफ वो तवज्जो और ध्यान देते नहीं है। देखो, आयत करीमा के अंदर कुरान के लिए लफ्ज मुहदस इस्तेमाल हुआ है। शरकाइद में आप ये मसला पढ़ चुके हैं कि कुरान कलाम इलाही अजली होने के एतबार से कदीम है, लेकिन जैसे जैसे उसका नुजूल हो रहा है ऐसे ऐसे उसके अल्फाज दुनिया में आ रहे, उस एतबार से वो मुहदस है। बाकी कलाम इलाही अजली होने के एतबार से वो कदीम है, لیکن کیونکہ وہ 22.5 سال کے عرصے میں دنیا والوں کے لیے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا, اس اعتبار سے اس کو محدث کہا جائے گا. تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نئی تازہ تازہ نصیحت آتی ہے وہ اس کو سنتے ہیں. تو کیسے سنتے ہیں؟ کھیل تماشا کرتے ہوئے, اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, یا قرآن کے سنتے وقت اپنے کھیل میں لگے رہتے ہیں. لاہیتن قلوبہم, ان کے دلوں کے اندر غفلت بھری ہوئی رہتی ہے, اس کی طرف یہ لوگ دھیان اور توجہ دیتے نہیں ہیں. یہ اس زمانے کے مشرکین کا حال تھا جو آج مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, کھیل میں لگے ہوئے, دنیاوی بات چیت میں مشغول ہے, قرآن کا درس ہو رہا ہے کھیل رہے, قرآن کا درس ہو رہا ہے ماشاءاللہ میٹھی نیند پوری کر رہے ہیں, قرآن کا درس ہو رہا ہے ادھر ادھر باہر دیکھ رہے ہیں. یہ سب اس کا مصداق ہے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے. لاہیتن قلوبہم, ان کے دلوں کے اندر غفلت ہے, اس کے معنی کی طرف وہ لوگ دھیان نہیں دیتے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, انہوں کافروں نے ظالموں نے چپکے چپکے بات چیت کی. دیکھو لفظ اثر کے اندر خود اخفا کا معنی ہے, جو بات چپکے چپکے کی جائے وہ اثر. نجوا کا لفظ بھی آیا, نجوا بھی چپکے چپکے بات کو کہتے ہیں. وہ یا کلام میں تاکید ہے کہ ان کافروں نے نہایت چپکے چپکے سرگوشی کے طور پر خانگی میں آپس کے اندر بات چیت کی. کیا بات چیت کی؟ هل هذا الا بشر مثلكم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے جیسے ایک بشر ہے, اور وہ جو کلام کر رہے ہیں قرآن جو سنا رہے ہیں وہ جادو ہے. ان لوگوں نے قرآن مجید کو جادو کہا. کیوں جادو کہا قرآن مجید کو؟ اس لیے کہ اس زمانے کے عربوں نے بڑے بڑے عرب کے شعرا فصحا بلغا خطبا کے کلام سن رکھے تھے, اور وہ ان کی مادری زبان, اور اس سے وہ لوگ متاثر بھی ہوتے تھے. لیکن جس قدر تاثیر قرآن سن کر کے ان کے دلوں میں پیدا ہوئی, ایسی تاثیر کسی اور کلام سے ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی. چاہے وہ ایمان نہیں لائے لیکن پھر بھی چپ چپ کر کے قرآن کو وہ لوگ سنتے تھے, قرآن سننے کی وہ لوگ کوششیں کرتے تھے, رات رات جاگتے تھے قرآن سننے کے لیے. خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے جب رات کی تاریکیوں میں تہجد میں مشغول ہوتے تو لوگ آ کر کے کعبہ کے اطراف کی گاڑیوں میں چھپ کر کے قرآن کو سنتے تھے, تو اس سے ان کے دلوں پر بہت اثر ہوتا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ جس طرح دنیا میں جادوگر لوگ کسی پر جادو کرتے اور اس جادو کا سامنے والے کے اوپر اثر ہو جائے, تو یہ قرآن تو بہت بڑا جادو ہے. یہ جادو انہوں نے کہا تاثیر کے اعتبار سے, کہ ایسی تاثیر ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کی طرف للچاتا ہے اس کو سننے کے لیے, اور حیرت انگیز اس کی تاثیر ہے, تصرف ہوتا ہے اس کے ذریعے سے دلوں کے اوپر کہ نہیں اس کو مان ہی لینا چاہیے, اس کی طرف مائل ہو ہی جانا چاہیے. اس اعتبار سے اس کو جادو کہا گیا. اور ان لوگوں نے جو یہ خفیہ میٹنگیں کی, وہ آئندہ ان لوگوں کو جو تدبیر کرنی تھی قرآن کے خلاف نبی کے خلاف, اس کی تمہید کے طور پر ان لوگوں نے خفیہ میٹنگیں کی. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, کیا تم لوگ نبی یہ جو جادو سے بھرا ہوا کلام سنا رہے اس کی اتباع کرو گے, اس کو مان لو گے, اس پر عمل کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ یہ تو جادو ہے, उसको जादू जानते हुए फिर भी उस पर ईमान लाओगे और उसकी सेवा करोगे, उसको मान लोगे? नहीं, यानी नहीं मानना चाहिए। ये जादू है, इसको छोड़ देना चाहिए। भारत रात ने दूसरा तर्जुमा किया, अफतासून सिहरा, क्या जादू की बात सुनने के लिए तुम उनके पास जाओगे? क्या तुम जादू की बात सुनने के लिए उनके पास जाओगे? हालांकि जादूगरों का कलाम सुनना नहीं चाहिए और इनका कलाम जादू ही जादू है, लिहाजा तुमको उस कलाम को सुनने के लिए जाना नहीं चाहिए। قال قل قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم। ए नबी, आप इनको कह दो कि मेरा रब हर बात को जानता है, जो बात आसमान में होती है, जो बात जमीन में किसी जगह पर भी होती है, मेरे रब उस बात को जानते हैं। وهو السميع العليم, जिस बात को ये लोग छुपा करके करते हैं उसको भी अल्लाह ताला सुनते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं। बल कालू अदगास अहलाम बल इस्तराह बल हुवा शाइर फल यातिना बि आयतिन कमा उर्सिलल अव्वलून। ये बल जो है अरबी जबान के अंदर एक मकसद से दूसरे मकसद की तरफ मजमून को मुंतकिल करने के लिए आता है। जो मजमून चल रहा है उस मजमून को बदल करके दूसरे मजमून की तरफ ले जाने के लिए ये बल इस्तेमाल होता है। यहाँ तीनों जगह के ऊपर इसी माने के अंदर इस्तेमाल हुआ है। चुनांचे कुरान के मुताल्लिक इनकी तीन अलग अलग राय हो गई। बाद लोग कहने लगे कि ये तो मिले जुले मखलूत ख्वाबों का मजमुआ है। चुनांचे अदगास ये दिगसुन की जमा है। जब सूखी और हरी, ताजी और खुश घास जमा करके एक उसकी छोटी सी गठड़ी तैयार की जाए, उसका भरा बनाया जाए, उसको अरबी में दिगसुन कहा जाता है। तो एक ही गठड़ी के अंदर चंद सूखी घासें, चंद तरी और ताजी, उसका मजमुआ दिग्स अदगास उसकी जमा अहलाम हुल्म ख्वाब। तो जिस तरीके से सूखी हरी घासें आपस के अंदर मखलूत हो जाए, नऊज़ु बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में कुछ सच्ची बातें, कुछ झूठी बातें, कुछ पिछले जमाने के वाकयात, कुछ झूठी बातें, इनको जमा करके हमारे सामने पेश कर दिया है। तो जिस तरह सच्चे झूठे ख्वाबों का मजमुआ होता है, इस तरीके से कुरान सच्ची और झूठी बातों का मजमुआ है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या? बाकी लोग कहने लगे बल इस तरह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अपनी तरफ से खुद गढ़ लिया है, खुद बनाते हैं और उसको अल्लाह का कलाम कहते हैं और हमारे सामने पेश करते हैं। तो बाजू ने कहा ऐसा नहीं, बल हुआ शाइर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शायर हैं और उनका कलाम शायरी से भरा हुआ है। शायर लोग ख्याली बातें करते हैं, गोया इनका कलाम ख्याली बातों का मजमुआ है। शायरों के कलाम की कोई हकीकत नहीं हुआ करती, इस तरह इनके कलाम की भी कोई हकीकत नहीं। ये तीन तरह की बातें हो गई मुशरिकीन मक्का की कुरान मजीद के मुताल्लिक। मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि देखो यहाँ दो लफ्ज आए, एक लफ्ज आया बल इस्तराह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अपनी तरफ से घड़ लिया। दूसरा लफ्ज क्या आया? बल हुआ शायर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर है। मुफ्तरी यानी इफ्तिरा करने वाला और शायर यानी शायरी कहने वाला, दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। जो आदमी इश्तिरा करने वाला होता है उसका मकसद ये होता है कि झूठी बात बोले और सुनने वालों को उसके सच होने का यकीन दिलाए। बोलता हो झूठी बात लेकिन इस अंदाज में बोल रहा है कि सामने वाले उसके सच होने का यकीन कर ले। ये मुफ्तरी आदमी का बुनियादी मकसद हुआ करता है। और शायर का मकसद क्या होता है कि सुनने वाले और पढ़ने वाले के दिल दिमाग में उसकी शायरी को पढ़ के या सुन करके दिल के अंदर खौफ पैदा हो, रगबत पैदा हो, शौक पैदा हो, खुशी पैदा हो, गम पैदा हो, किसी की ताज़ीम पैदा हो, किसी की तस्कीर पैदा हो, इस किस्म के जज्बात किसी के अंदर पैदा हो जाए, ये शायरों का मकसद हुआ करता है। और शायर लोग सिर्फ लोगों के जज्बात को बरंगेख्ता करना चाहते हैं, अपने कलाम की तस्दीक कराना मकसद नहीं होता कि मैंने जो कहा वो बात सच्ची है, नहीं, जज्बात बरंगेख्ता हो जाए और वाह वाह क्या शेर आपने कहा, इस तरह लोगों के जज्बात बरंगेख्ता हो जाए और कोई गमजदा हो जाए, कोई खुश हो जाए, किसी की तारीफ में कहे तो उसकी ताज़ीम सामने आ जाए, ये सब मकासिद शायरों के हुआ करते हैं। गोया के शायरों का कलाम इंशाई होता है और इस्तिरा ये कलाम खबरी हुआ करता है। फलियातिना बिआयतिन कमाउर सिलल अव्वलुन, चाहिए कि वो हमारे पास कोई बड़ी निशानी लाए, जैसे कि पहले जमाने के अंदर रसूल लोग बड़ी बड़ी निशानियां लेकर के भेजे गए हैं। यानी हम इस नबी के बारे में तीन बात कहते हैं कि नबी क्या है, साहिर जादू की बात कहते हैं, या तो यानी ख्वाबों का मजमुआ, या मुफ्तरी या शायर है। अगर नबी ऐसे नहीं है जैसा हम कहते हैं बल्कि अपने आप को अल्लाह की तरफ से मानते हैं तो इनको क्या करना चाहिए, जैसे पिछले जमाने के सच्चे नबी कोई आसा लाया मूसा अलैहि सलाम, कोई ऊँटनी लाया जैसे के साले अलैहि सलाम, किसी ने यद बैजा बतलाया जैसे मूसा अलैहि सलाम, ऐसा कोई जबरदस्त मौजेजा इस नबी को भी हमको दिखलाना चाहिए। क्यों नहीं दिखलाते ये कोई मौजेजा, मा आमनत कबलहुम मिन करियतिन अहलकनाहा अफहुम युमिनून। खारी ताला फरमाते कि पिछले जमाने के अंदर भी ऐसा हुआ कि जिस उम्मत ने फरमाइश करके खुद कोई मौजिजा मांगा कि ऐसा मौजिजा बताओ, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से वो मौजिजा दिखला दिया, फिर भी ईमान नहीं लाए तो उस कौम को अल्लाह ताला अजाब के अंदर हलाक फरमा देते। इसलिए इन मक्का के काफिरों ने आपसे फरमाइशी मौजिजात मांगे कि सफा पहाड़ को सोने का बना दो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे के मुबारक कर भी दिया जाए, जैसा आपका मंशा मुबारक सफा बना भी दिया जाए सोने का। लेकिन फरिश्ते ने आकर के कहा कि अल्लाह के नबी इनकी तकदीर के अंदर है कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, सफा पहाड़ को सोने का देख करके। लेकिन फिर हमारा कानून है अल्लाह ताला का कि इनके कहने के मुताबिक मौजेजा आ जाए फिर भी ईमान नहीं लाए तो इस पूरी कौम को हम अजाब के अंदर हलाक कर देंगे, और आपके वजूद की बरकत से अल्लाह ताला ये नेमत इस उम्मत को देना चाहते کہ نافرمانی کی وجہ سے سابقہ امتوں کی طرح آپ کی پوری امت ہلاک نہ کی جائے. اسی لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, آپ چاہے تو صفا کو ہم سونے کا بنائیں, پھر ایمان نہ لائیں, بڑا عذاب آئے, بالکل لیا یہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں, اور آپ چاہے تو ہم صفا کو سونے کا نہ بنائیں اور ان کو رہنے دیں, ان کے کفر کے اوپر اڑا ہوا. چنانچہ دوسری صورت اختیار کی گئی کہ یہ جو کہتے ہیں وہ معجزات مت دکھاؤ اور ان کو مہلت دے کر کے رہنے دو. ما آمن قبلهم من قرية أهلكناها, جس بستی والے بھی پہلے زمانے کے اندر ایمان نہیں لائے تھے اللہ نے ان کو ہی ہلاک کر دیا. افہم یؤمنون وما ارسلنا قبلک الا رجالا یوحى الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو نبی بنا کر کے بھیجا. مفسرین فرماتے کہ دیکھو لفظ بشر بھی نہیں لایا گیا, رجال کا لفظ لایا گیا اس بات کی تاکید کرنے کے لیے کہ انسانوں میں بھی مردوں ہی کو نبوت ملتی تھی. اس لیے کہ لفظ بشر تو عام ہے, جن سے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے عورت بھی اس میں آ جاتی ہے, لیکن رجال کا لفظ لایا گیا بشر کے بجائے کہ ہم صرف مردوں ہی کو نبوت عطا فرماتے ہیں اور ان کی طرف وحی کی جاتی ہے, وحی کی جاتی تھی ان کی طرف. اگر تم اس مضمون کو نہیں مانتے ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والوں کو پوچھ لو, اگر تم نہیں جانتے تو تھوکم تھوک مت کرو بلکہ جاننے والوں سے دریافت کر لو, اور دریافت کر کے پھر تم اس کا جواب دو اگر تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے تو. اب یہاں اہل الذکر سے کون مراد؟ شیعہ کو سباق جو آیت کریمہ کا چل رہا ہے کہ مکہ کے کافروں کو خطاب ہو رہا ہے, اس اعتبار سے اہل ذکر سے مراد لیا جائے گا تورات اور انجیل کے جاننے والے علماء اہل کتاب کو. کہ دیکھو علماء اہل کتاب جن کے علم کا تمہارے اوپر بڑا رعب ہے, یہودی نصرانی علماء بڑے جاننے والے, بڑے ماہر علم والے, ذرا ان کو پوچھ لو اور ان کو پوچھو کہ کیا سابقہ زمانے کے اندر اللہ مردوں ہی کو نبوت نہیں دیتے تھے؟ یہ دراصل ان کے اس مطالبے کا جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا, ہمارے جیسے انسان کو کیوں نبی بنا ڈالا. یہ اس کا جواب ہے کہ اگر تم لوگ اس مضمون کو نہیں مانتے تو سابقہ زمانے کے اہل علم سے دریافت کر لو, ان سے پوچھ لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب یہ تورات اور انجیل کے جاننے والے علماء اہل کتاب سے سوال کرنے کا ان کو حکم دیا گیا, کیا حکمت ہے اس میں؟ بات دراصل اس کے اندر یہ تھی کہ جس طریقے سے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, اس طرح علماء اہل کتاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, تو حضور کی دشمنی میں تم سب آپس میں متفق ہو, لہذا تم اپنے ہی جیسے لوگوں کو پوچھ لو کہ کیا سابقہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور مردوں ہی کو نبی نہیں بنایا تھا؟ آج تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرشتے کو کیوں نبی نہیں بنایا, یہ مضمون کا سوال ان سے ہی کر لو. یہ تمہارا جن سے اتحاد ہے نبی کی دشمنی کے اندر, ان سے پوچھ لو, تم ان کی بات زیادہ مانتے ہو, اس لیے تو تم نے امتحان کے لیے اپنا وفد بھیجا تھا مدینہ منورہ کہ وہاں جا کر علماء اہل کتاب سے سوالات سیکھ کر آوے کہ نبی کی نبوت کو جانچنے کے لیے ہمیں کیا پوچھنا چاہیے. کہ تمہیں تو ان پر زیادہ اعتماد ہے, تم ان کی باتوں کو زیادہ سچی مانتے ہو, ان کو ہی پوچھ لو کہ سابقہ زمانے میں نبی کون بنا, انسان بنے کے فرشتے بنے, ان سے معلوم کر لو. تو چونکہ عداوت اور دشمنی کے اندر آپس میں اتحاد تھا, اسی لیے ان سے دریافت کرنے کے لیے کہا گیا. اس سے حضرات مفسرین نے ایک نقطہ اور نکالا کہ غیر مسلم اگر کوئی بات تواتر کے ساتھ بیک زبان کہے اور وہ موافق کے حق ہو تو وہ بھی معتبر ہوا کرتی ہے. یہ سوال کرنے کے لیے کہا گیا اہل کتاب سے, یہود نصارہ سے, اور ظاہر بات ہے کہ ان کے اہل کتاب علماء تواتر کے ساتھ سب متفق ہو کر یہ جواب دیں گے, اور صحیح جواب ان کی آسمانی ہدایات کی روشنی میں. تو معلوم ہو کہ اس طرح کی خبر جس میں وہ لوگ تواتر کے ساتھ آپس میں متفق ہو اور حق کے موافق ہو تو اس بات اور خبر کو مان لینا چاہیے. تیسری بات یہ کہ ان لوگوں سے سوال کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان کی تعداد بہت بڑی تھی, پورا مدینہ اور ملک شام, یہ پورا علاقہ اس زمانے میں اہل کتاب سے بھرا ہوا, اور جب میں غفیر کسی چیز کی خبر دے تو اس کے بارے میں دل میں جلدی یقین آتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ان کا ایک بہت بڑا مجمع ہے, ان سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو کہ پچھلے زمانے کے اندر جو ہے کون اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے. یہ تو آیت کریمہ کا سیاق اور سباق کے اعتبار سے مفہوم بیان کیا گیا ہے. باقی مستقل مفہوم یہ ہے کہ انسان دین کی جو بات نہ جانتا ہو دین کی بات جاننے والوں کو پوچھ لے گے اور پوچھ کر کے اس کے مطابق عمل کرے. اسی سے تقلید کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ جو بات ہم دین کی نہیں جانتے وہ ائمہ سے پوچھ لو اور ائمہ کے بتائی ہوئی رہبری کے مطابق تم لوگ کام کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. حضرات مفسرین نے یہاں پر ایک بڑے نقطے کی عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ان مشرکین مکہ نے یہ جو مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرشتہ ہونا چاہیے, انسان نہیں ہونا چاہیے, تو یہ سوال انہوں نے کیوں کھڑا کیا؟ وہ لوگ یوں سمجھے کہ پیغمبر اور پیغامبر جس نے ان کو پیغام لے کر کے بھیجا, بھیجنے والے اور بھیجے جانے والے دونوں کا ہم جنس ہونا چاہیے, دونوں ہم جنس ہونے چاہیے. بھیجنے والے اللہ اور بھیجے جانے والے پیغمبر, تو دونوں ایک جنس ہونے چاہیے. اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے ہم جنس ہے ان کی سمجھ کے مطابق. تو اس لیے ان لوگوں نے یہ سوال کھڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا. اس لیے تو وہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. یہ عقیدہ کیوں رکھا؟ کہ فرشتوں کو وہ لوگ خدا تعالیٰ کا ہم جنس سمجھتے تھے, اور بہت سارے صفات ہیں جس سے آدمی کو شبہ ہو جائے کہ ملائکہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے ہم جنس ہے. جیسے اللہ کی اولاد نہیں, ملائکہ میں بھی اولاد توالد تناسل کا سلسلہ نہیں ہے, ملائکہ کو بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ملائکہ خالص نوری مخلوق ہے. یہ کچھ چیزوں کی وجہ سے شبہ ہو سکتا تھا, حالانکہ بہت بڑا فرق ہے, اللہ خالق ہے, ملائکہ مخلوق ہے, ہم جنس ہو ہی نہیں سکتے, لیکن ایک اشتباہ ہو سکتا تھا. تو ان مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ بھیجنے والا اور جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ, یہ دونوں ہم جنس ہونے چاہیے, اور ملائکہ خدا کے ہم جنس ہے, اس لیے ملائکہ کو رسول بنانا چاہیے. اور انہوں نے اسی وجہ سے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی, حالانکہ یہ منطقی مقدمہ اور نتیجہ ان کا سراسر غلط تھا. کیوں غلط تھا؟ کہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ دونوں ہم جنس ہونے چاہیے. جن کو بھیجا جا رہا ہے اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ ہم جنس ہونے چاہیے تاکہ وہ ان سے استفادہ کر سکے. بھیجا جا رہا ہے انسانوں کی طرف, لہذا انسانوں کے ہم جنس نبی ہونے چاہیے تاکہ ان کے پاس بیٹھے, ان سے استفادہ کرے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت کہ انسان کو نبی بنایا تاکہ انسان ان سے استفادہ آسانی سے کر سکے. ملائکہ سے استفادہ کرنا انسان کے لیے بہت مشکل, اور جنات سے استفادہ اس سے زیادہ مشکل. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو اپنا نبی اور اپنا پیغمبر بنایا. وما ارسلنا قبلك الا رجالا يوحى اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اب ان کو جو اس کال سے نبیوں کے اوپر وہ کیا, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام. نبیوں کو ہم نے ایسے جسم والے نہیں بنائے. جسد واحد ہے لیکن جسموں کے معنی کے اندر ہے. ایسے جسموں والے نہیں بنائے کہ وہ کھانا ہی نہیں کھاتے ہو, بلکہ کھاتے تھے. وما کانوا خالدین. اور نبی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے بھی نہیں آئے. اللہ نے ان کو جو عمر عطا فرمائی تھی بس اتنا ہی رہیں گے. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلکنا المشرفین. پھر ہم نے سچا کر کے دکھلایا اپنے وعدے کو. کون سا وعدہ؟ کہ ہم رسولوں کی مدد کریں گے, رسولوں کو بچائیں گے, ان کو ہم غلبہ دیں گے اور جس کو ہم چاہیں گے. ومن نشاء سے مراد نبیوں پر ایمان لانے والے, نبیوں کی تصدیق کرنے والے. اور جتنے بھی لوگ نبیوں کو جھٹلانے والے ہوں گے ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے. جیسے حق کو جھٹلانا یہ بھی ایک اسراف ہے. مشرکین کی تفسیر کی المکذبین لہم. معلوم ہے کہ حق اور سچائی کو جھٹلانا یہ بھی اسراف کی ایک قسم ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اے لوگو, اے قریشیوں, اے عرب کے لوگوں, پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ اتارا, ایک کتاب اتاری جس میں تم لوگوں کا تذکرہ موجود ہے. ذکرکم, دیکھو ایک تفسیر اس کی, جس میں تم لوگوں کا تذکرہ موجود ہے. افلا تعقلون, کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ اب انسانوں کا تذکرہ کیسے قرآن کے اندر, ایک انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے, وہ سارے تذکرے قرآن کے اندر موجود ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, کہ انسان کیسا ہونا چاہیے, ایسا تتجافا جنوبهم عن المضاجع والا انسان کیسا ہونا چاہیے. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو انسانوں, تمہارا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ ایک انسان کیسا ہونا چاہیے. یہ ہے ذکرکم کا ایک مطلب. گویا جن اخلاق کی بنیاد کے اوپر ایک انسان کامل انسان بنتا ہے اور اللہ کا چہیتا انسان بنتا ہے, وہ تمام مکارم اخلاق اور اوصاف باری تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیے. نمبر دو, ذکرکم کے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمہاری مادری زبان عربی کے اندر نازل فرمایا. جس عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ سے پورے عالم کے اندر تمہاری شرافت, تمہاری شہرت, تمہاری مقبولیت بڑھ گئی. کہ اللہ تعالیٰ نے تم عربوں کو عظیم الشان بنایا, تمہاری شرافت اللہ نے بڑھا دی, اللہ نے تمہاری شہرت بڑھا دی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی آخری کتاب اللہ نے تمہاری زبان کے اندر نازل فرما دی. آج پوری دنیا کے اندر مرکزیت اہل عرب کو حاصل ہے, اس لیے کہ ان کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ساری دنیا کے انسان وہاں جانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، عربی زبان سیکھنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے. اس وجہ سے بعض حضرات نے ذکر حکم کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، تمہاری دینی دنیاوی فلاح اور بہبود کا سامان ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل فرمائی جس کے اندر تمہارا تذکرہ ہے. افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَعْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. قسمنا کا معنی آتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا، چورا چورا کر دینا، تلوار کے ذریعے سے عذاب دے کر کے ہلاک اور برباد کر دینا. کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ وہاں کے لوگ ظلم کرنے والے تھے، اور سب سے بڑا ظلم کفر ہے، کفر کرنے والے تھے، ہم نے وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر کے ختم کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو کھڑا کر دیا، زندہ کر دیا، ہم نے دوسری قوموں کو ان کی جگہ کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا، بیدار کر دیا. فلما حسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا کیا آ رہا ہے، تب وہ عذاب کی جگہ سے اپنی ایڑیوں کے بل بھاگنے لگے، تیزی سے بھاگنے لگے، دور نکل گئے اور فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے. اب یہ آیت کریمہ ایسے تو عام ہے کہ جب بھی کسی بچی کے لوگوں نے ظلم اور کفر کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بچی والوں کے اوپر عذاب بھیجا، اور عذاب کے آتے وقت پر یہ لوگ جان بچا کر کے بھاگے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو مہلت نہیں دی، عذاب کے آنے کے بعد ان کو ہلاک کر دیا. یہ عمومی مضمون، لیکن بعض مفسرین نے اس کو ایک خاص بچی کے لیے متعلق مانا. یمن کے اندر دو آبادی تھی، ایک حبورا اور دوسری کولابا، کولابا نہیں کولابا، یہ دو آبادی یمن کے اندر تھے، اور وہاں کے لوگ بھی جو ہے عرب تھے، اہل عرب تھے وہاں کے لوگ بھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی طرف نبی کو مبعوث فرمایا، بعض روایتوں میں اس نبی کا نام آیا ہے موسیٰ بن موسیٰ ابن یوسف ابن یعقوب، موسیٰ بن موسیٰ اس نام کے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا. بعض کہتے ہیں کہ اس قوم کی طرف مدین والے شعیب کے علاوہ کسی اور شعیب کو اللہ نے مبعوث فرمایا، یعنی اس نبی کا نام بھی حضرت شعیب علیہ السلام تھا، لیکن وہ شعیب نہیں، حضرت شعیب مدین والے، کوئی اور حضرت شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا. لیکن ان لوگوں نے نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے مختنصر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور مختنصر بادشاہ جب بڑا لشکر لے کر کے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا، تو لوگ اس حملے کے ڈر سے بھاگ گئے کہ مختنصر ہم کو پکڑ کے قتل کر دے گا، انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کر دیا تھا، یہ بھاگ گئے سب لوگ. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی، یہ سب لوگ پکڑے گئے، اور پکڑ کر کے لوگ سزا میں ہلاک کر دیے گئے. جب یہ لوگ بھاگ رہے تھے، اس موقع پر ان کو کہا گیا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. یہ جملہ کس نے کہا کہ لا ترکضوا، بھاگو مت، کیوں بھاگتے ہو، عذاب آیا تب، یہ جملہ کس نے کہا؟ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے ان سے کہا، فرشتوں نے کہا اب کیوں بھاگتے، پہلے بہت زیادہ گیری کرتے، رہو عذاب، یہی رہو بستی کے اندر، دیکھو اللہ کے عذاب کو، کیوں بھاگتے ہو؟ تو ملائکہ نے یہ جملہ ان لوگوں سے کہا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ کو تو معلوم ہی تھا کہ یہ لوگ عذاب میں ہلاک ہونے والے ہیں, پھر ملائکہ نے کیوں کہا کہ تم یہاں رہو, شاید کہ تم سے کوئی لوگ آ کر کے سوال کرے, پوچھ گچھ کرے. تو کہا یہ بطور تنبیہ ہے, بطور مذاق ہے, بطور استہزاء کے ہے کہ تم لوگ بھاگو مت, یہی رہو نا, دیکھو کیا ہوتا ہے. جیسے زک انکا انت العزیز الکریم, ہم عذاب کا مزہ چکھ, حد تک تو بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا, اب عذاب کو چکھنے کی چیز تھوڑی ہے, لیکن بطور مذاق کہا جا رہا ہے. اس طرح ملائکہ بھی ان لوگوں کو بطور مذاق کہہ رہے ہیں کہ بھاگو مت, یہی رہو, دیکھو آ کر کے تمہاری پوچھ گچھ ہوگی. نمبر دو, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہاتھی سے گہری, آسمان سے کوئی گہری آواز آئی, او ہو کیوں ناٹ رہے ہو, کیوں بھاگ رہے ہو, رہو اپنی بستی کے اندر, لا ترکضوا. نمبر تین, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپس کے اندر یہ باتیں کی, بھاگو مت, یہی پر جو ہے تم لوگ جم کر کے رہو, لا ترکضوا, تم آپس بھاگو مت یہاں سے بستی چھوڑ کر کے, ورجعوا, واپس آؤ, کہاں, علامہ اترف تم سی, جن نعمتوں کے اندر تم مزے سے زندگی گزارتے تھے, اپنے شاندار مکان, عالی شان گھر, اس کی طرف تم واپس آؤ, ومساکنکم, اپنے گھروں کی طرف, اپنی عیش کی جگہوں کی طرف, اپنے عیش قدوں کی طرف, اپنی راحت کی محفلوں کی طرف, لعلکم تسألون, شاید کہ تم کو آ کر کے کوئی آدمی سوال کرے. کیا مطلب لعلکم تسألون کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم قوم کے بڑے سمجھے جاتے تھے, لوگ تم سے مشورہ لینے آتے تھے, تمہاری رائے لینے آتے تھے, مصیبت میں تم سے راستہ دریافت کرنے آتے تھے. تو آج تو قوم پر بڑی مصیبت آئی ہے عذاب کی, پھر کیوں تم ناٹے رہو وہاں پر, تاکہ لوگ تم سے رائے لینے آوے, مصیبت میں چھٹکارے کا راستہ پوچھنے آوے, تو وہیں رہو تاکہ تم کو کوئی پوچھنے آوے, ورنہ بےچارے عوام لوگوں کو کون رائے دے گا, کون مشورہ دے گا, تمہاری لیڈرشپ تھی, لوگ تم کو پوچھنے آتے تھے, تو وہیں رہو تاکہ لوگوں کو تم بچنے کا کوئی راستہ بچا بتا سکو. یہ تنبیہ ہے, یہ بطور استہزاء کے ان کو کہا جا رہا ہے. نمبر دو, بعض حضرات نے لعلکم تسألون کا مطلب یہ بیان کیا کہ تم نے نبی کو جو قتل کر دیا ہے, اس قتل کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. نمبر تین, لعلکم تسألون, تم سے مال کا سوال کیا جائے گا, یعنی مالی تاوان طلب کیا جائے گا, تمہارے جرم پر مالی تاوان کا مطالبہ کیا جائے گا. یہاں رو, جرمانہ بھرو, دنڈ بھرو اور اپنے آپ کو بچا لو, تم یہی رو, چلے جاتے کیوں ہو. لعلکم تسألون, قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, انہوں نے اعتراف کر لیا, ہائے افسوس, ہم ہی بڑے کافر تھے, ہم ہی بڑے ظلم کرنے والے تھے. لیکن اس وقت کا اعتراف ان کو کام نہیں آیا, بلکہ اس پوری قوم کو بخت نصر نے تلوار سے ختم کر دیا. یہ ایک بستی ہے جن پر امتیازی عذاب آیا کہ ظالم کی تلوار سے ان تمام کو قتل کر کے ختم کر دیا گیا. تو لا فما زالت تلک دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين, برابر وہ لوگ یہ کلمات بولتے رہے, فریاد کرتے رہے, عذاب کے آنے پر اپنے جرم کا برابر اعتراف کرتے رہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اب ان کو معاف نہیں کیا, کیونکہ اب عذاب کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. یہاں تک کہ وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیے گئے, جس طرح کھیتی کو دراتی سے کاٹ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے, اس طرح اس پوری قوم کو کاٹ کر کے ختم کر دیا گیا. خامدین, ٹھنڈی آگ کی طرح یہ لوگ بجھے ہوئے مر کے پڑ کے رہ گئے. دیکھو انسان کی جو زندگی ہے وہ حرارت اور گرمی کی وجہ سے, بدن میں حرارت ہے, گرمی ہے, یہ بدن انسان کا حرکت کر رہا ہے, خون دوران میں ہے. باقی جو آدمی مر جاتا ہے اس کا بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو حرارت غریزیہ یہ حیات کی علامت ہے, اور حرارت کا ختم ہونا یہ حیات کے ختم ہونے کی علامت ہے. خمود کہا جاتا ہے آگ کے بجھ جانے کو, گویا کہ زندگی کی حرارت ٹھنڈی ہو گئی اور یہ لوگ مر کے ٹھنڈے ہو کر کے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا, ایسا عذاب کہ یہ بالکل مر کے بالکل ٹھنڈے پڑ گئے. اسی لیے ہماری یہاں زبانوں میں محاورہ استعمال ہوتا ہے, ٹھنڈے ہو گئے اس طریقے سے. چلو